نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، کل کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے یہ فرمایا ہے کہ سوائے شرک کے کوئی سا عمل بھی میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک معاف نہیں کیا جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دیں، لیکن اگر کسی شخص نے شرک کیا ہے اللہ کی ذات و صفات میں تو اللہ رب العزت اس کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ آدمی توبہ نہ کر لے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں شرک کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی جو چیزیں خالص اللہ رب العزت کے لیے ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، مثلاً اولاد کا دینا، رزق کا دینا، اسی طریقے سے دیگر جو معاملات ہیں کسی غیر اللہ سے ان کو وابستہ کر لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے معاملات اللہ رب العزت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس کا یقین رکھنا چاہیے. اونچی آواز سے بولنا یا چیخ چلا کر بولنا اس سے شریعت نے منع کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے یقیناً اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اونچی آواز سے بولے. غالباً ایک خاتون جو اونچی آواز سے بول رہی تھی تو لوگوں نے چاہا کہ ان کو خاموش کر دیا جائے، تو جو صاحب اس وقت حاکم تھے انہوں نے کہا کہ اسے اونچا بولنے دو، اس لیے کہ حق کی وجہ سے اس کی آواز بلند ہے اور اس پر چونکہ بلند ظلم کیا گیا ہے اس لیے اس کا بولنا اونچی آواز سے جائز ہے. چھٹے پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے جس کا ذکر تیسرے پارے میں بھی کسی حد تک آ چکا ہے، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر نہیں لٹکایا اور نہ وہ قتل کیے گئے جیسا کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ وہیں رہیں گے یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی یا قریب قیامت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں پر آ کر وہ دجال کو قتل بھی کریں گے، ان کا نکاح بھی ہوگا، ان کی اولادیں بھی ہوں گی اور 40 سال غالباً وہ دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوگا. یہاں پر اس کو بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا قول کہ ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وما قتلوا، وہ قتل نہیں ہوئے، وما صلبوا، نہ سولی پر لٹکائے گئے، ولیکن شبہ لہ، البتہ انہیں زبردست مقالطہ پیش آ گیا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہود نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا ہے تو آپ کے حواری آپ کی جو جماعت کے لوگ تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور پھر ان کا محاصرہ تقریباً 4000 یہودیوں نے کر لیا جن کا مقصد یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریین میں سے کہا، حواریوں کو کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اس وقت باہر نکلے اور اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے جس کی وجہ سے وہ اسے پکڑ لے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. تو ایک شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اس پر ڈال دی گئی، وہ شخص باہر نکلا تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہیں پکڑ لیا اور ان کو سولی پر لٹکا دیا اور اپنی دانش میں وہ سمجھتے رہے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور بعض روایتوں میں اس سے ہٹ کر آتا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص جس کا نام تیتلانوس تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، داخل ہوا. جب داخل ہوا تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ملے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، البتہ یہ شخص جب واپس لوٹا تو لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو سوری پر لٹکا دیا اور انہیں زبردست مغالطہ پیش آ گیا، لیکن وہ حیرت میں اس بات پر تھے کہ معاملہ کیا ہے، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اگر یہ ہمارا آدمی تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس مغالطے میں وہ بھی رہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے دانش میں ہی سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی واضح تردید فرما دی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر حیات ہیں، اور آخر قرب قیامت میں وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو جب تک مقصود ہوگا دنیا میں رہیں گے، اور پھر ایک عرصے کے بعد جس طرح اوروں کی جان نکالی جاتی ہے ان کی روح بھی نکلے گی اور دنیا سے رخصت ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر فرمایا ہے وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پر اللہ نے انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف بلا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. عزیز اس ذات کو کہتے ہیں زبردست طاقتوں کے مالک ہو، تو یقیناً اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے. وہ چاہیں جب انہوں نے اپنی مخلوق میں سے ادنا مخلوق کو یعنی فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جب عذاب لے کر فرشتے آئے، اس پوری زمین کو جس زمین پر وہ قوم بستی تھی فرشتوں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، اور اٹھا کر اس کو آسمانوں پر لے گئے، یہاں تک کہ اس بستی میں جو کتے تھے ان کے بھونکنے کی آوازیں آسمانوں پر فرشتوں نے سنی، اور وہاں سے اس کو پلٹ دیا گیا، اور اس طرح پلٹا جیسے کہ روٹی توے پر پلٹی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جب یہ طاقت حاصل ہے تو خود اللہ کی قدرت کیسی ہوگی، اور اس کو کس قدر طاقت حاصل ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان کو آسمان پر اٹھا لینا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یا حیرت کی بات نہیں ہے. البتہ اتنی بات یہاں یہ بتائی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا باقی نہیں بچے گا قیامت کے قریب کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے، یعنی وہ ایمان لے آئیں گے. ایمان لانے کی وجہ سے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا. تو وہ وقت ہوگا کہ جب کفر جتنے بھی انواع ہیں ان کفر کی سارے انواع مٹ جائیں گے دنیا سے، اور اس وقت صرف مسلمان ہی ہوں گے، اسلام ہی اسلام ہوگا اور کفر باقی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ آہستہ آہستہ جب کفر پھیلے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا اور صرف کافر ہی کافر باقی رہیں گے، اور پھر انہی پر قیامت آئے گی. مسلمان اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، اور دنیا میں صرف کفر کا راج ہوگا. جب قیامت آئے گی تو یہ کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں. لیکن ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک شخص کی موت اس کی قیامت ہے. یعنی جس شخص کی موت قائم ہو گئی، روح نکل رہی، گویا کہ اس کے لیے قیامت آج قائم ہو گئی. اس لیے قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، ہمیں اپنے طور پر اپنی فکر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے، اصل میں مسائل تو بہت سارے ہوتے ہیں، میں مسائل بتانے سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ مسائل میں بعض اوقات کسی نے غلط بات سمجھ لی تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے واقعات کو سنا دیا جاتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سے ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ابتدا میں جب اولاد ہوتی تھی تو ان کا نکاح آپس میں ہو جاتا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں دو بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. ایک مرتبہ میں جو دو بچے ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کے جو دو بچے ہوتے تھے تو یعنی پہلے کی لڑکی بعد کا لڑکا، یا بعد کا لڑکی پہلے کی لڑکی، اس طریقے سے ان کا نکاح ہو جاتا تھا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا. اب جو فساد پیدا ہوا وہ نکاح کے موقع پر ہوا. حضرت حابیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح اس لڑکی سے ہونا تھا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کا نکاح اس کے ساتھ ہونا تھا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی. قابیل کو اس پر اعتراض تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی. یہاں سے جھگڑا بڑھ گیا، تو یقیناً چونکہ ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا، تو قابیل اس فکر میں لگ گیا کہ حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے. لیکن اس وقت تک چونکہ دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس لیے پریشان تھا کہ میں ماروں کیسے. تو دنیا کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا, تو اس شخص نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ ایک پتھر رکھتا تھا تاکہ کسی وقت موقع آئے تو میں اس سے ہی مار دوں. تو اللہ رب العزت نے سورت اس کی یہ پیدا فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان دونوں کو کہو کہ قربانی پیش کریں, اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیں. اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر, تو دونوں نے قربانی پیش کی. جو حابیل تھے انہوں نے بہترین قربانی کا جانور رکھا. اس زمانے میں قربانی ہماری طرح نہیں ہوتی تھی جیسے ہم قربانی کرتے ہیں, بلکہ قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو اعلیٰ عمدہ قسم کی چیزیں ہوتی تھیں, مثلا اس میں جانور بھی تھے, اس میں جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی تھیں, وہ لے جا کر ایک اونچے پہاڑ پر رکھ دی جاتی تھی اور ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی کو اللہ قبول فرماتے تھے وہ آگ اس چیز کو کھا جاتی تھی, جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے اس شخص کی قربانی قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ دونوں سے کہو کہ تم قربانی پیش کرو, اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پر ہے, اور جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ حق پر نہیں ہے. چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی. حابیل نے جو قربانی پیش کی وہ بڑی عمدہ بھی تھی اور بہت دل سے انہوں نے یہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے مجھے منظور. اور قابیل نے بڑی بے دلی کے ساتھ قربانی کی چیزیں رکھی اور دل میں یہ کہہ لیا کچھ بھی ہو میں جو چاہتا ہوں میں وہ کروں گا. بہرحال جب یہ دونوں چیزیں انہوں نے رکھ دی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قربا قربانا فتقبل من احدهما, دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی, ولم يتقبل من الاخر, اور دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی. جب یہ معاملہ ہوا تو قابیل نے کہا قال لا اقتلنك, میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا کہ انما يتقبل الله من المتقين, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتے ہیں, اگر تو بھی اللہ سے ڈرتا اور قربانی اخلاص کے ساتھ پیش کرتا تو ہو سکتا ہے تیری قربانی قبول ہو جاتی. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور کہی انہوں نے کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, کہ اگر تو مجھے قتل بھی کرنا چاہے گا تو میں پھر بھی تجھے قتل نہیں کروں گا. یعنی قابیل کو یہ کہا کہ تو بے شک قتل کا ارادہ رکھتا ہے لیکن میرا ارادہ تجھے قتل کرنے کا ہرگز نہیں ہے, اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو ماں انا بباسطین یدی الی, میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا لیاقتلک, تاکہ تجھے قتل کر دوں. کہ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ کا ڈر. بہرحال وہ اس فکر میں رہا کہ کسی طریقے سے میں قتل کروں. اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حابیل سو رہے تھے, اس سے قابیل لے آ کر ان کے سر پر وہ پتھر مارا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی. اب قتل تو کر دیا لیکن ابھی پریشان تھا کہ اس کو کروں کیا, اپنے اوپر انہیں لادے لادے پھرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر دو کوے بھیجے, فبعث اللہ غرابا, غراب کوے کو کہتے ہیں, یبحث فی الارض, وہ آپس میں آ کر لڑے, ایک نے دوسرے کو مار دیا. جب جس کو مار دیا تو اس نے جس شخص جس کوے نے مارا تھا اس نے چونچ سے زمین کو کھودا, اور کھودنے کے بعد جو کوا مر گیا تھا اس کو اس کے اندر ڈالا, اوپر سے مٹی ڈال کے اس کو دبا دیا. تو یہ سب دیکھ رہا تھا واقعہ, تو اس پر اس نے کہا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءت اخی قال یا ویلتا, ہائے افسوس, عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, میں اس کوے سے بھی کمتر ہو گیا. یعنی اس کوے نے کم از کم اپنے بھائی کو مارا اور مار کر دفن کر دیا, تو میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ میں مجھ سے یہ بھی نہیں ہو سکا. فواری سوت اخی, کہ میں اپنے بھائی کو چھپائی دیتا مار کے. فاصبح من النادمین, اب اس سے ندامت ہونے لگی. لیکن بہرحال چونکہ یہ قتل سب سے پہلا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من اجل ذلک, اسی وجہ سے ہم نے یہ قانون بنا دیا, کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا, جس شخص نے ایک شخص کو قتل کیا زمین میں فساد پھیلایا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها, اور جس نے کسی شخص کی جان بخشی چھوڑ دیا اس کو قتل نہیں کیا, فکانما احیا الناس جمیعا, گویا اس نے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا. تو اب یہ ایک بات اور بھی ہے, ایک شرعی قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی کام کی ابتدا کرتا ہے اگر اچھا کام اس نے کیا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اچھے کام کریں گے تو اچھے کام کرنے والے کو تو اجر و ثواب ملے ہی گا, لیکن شروع میں جس نے کیا تھا اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا, وہ بھی محروم نہیں ہوگا. اور جس شخص نے کسی برے کام کی پرورش کی یا برا کام سب سے پہلے انجام دیا, اب قیامت تک جتنے لوگ وہ کام انجام دیں گے اس کو اس کا عذاب ملے گا. تو یہ قاعدہ ہے کہ جتنے لوگ وہ دنیا میں قتل ہوتے ہیں ان سب کا جو قاتل ہوتا ہے اس کو تو اس کا گناہ ملتا ہی ہے, لیکن آدھا وبال جو ہے وہ قابیل کو ملتا ہے جس شخص نے سب سے پہلے قتل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں میں آگے بڑھنے سے روکیں اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہ بنائیں کہ جو سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں برائی کرنے کی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اسی طریقے سے آگے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جزا اور سزا کو بیان کیا ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں, لوٹ مار بھی کرتے ہیں, گویا کہ ڈاکو ہیں, قطاع طریق ہیں, راستے کو لوٹنے والے ہیں. تو ان لوگوں کی سزا بیان کی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, سولی پر لٹکا دیا جائے, تو قطع ایدیہم وارجلہم, اور ان کے ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا جائے, من خلاف, ایک ہاتھ کاٹا ہے تو ایک پاؤں, دوسرا پاؤں کاٹا ہے تو ہاتھ, اس طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا, یہ تو رسوائی دنیا کی ہے, ولہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے چور اور چوری کرنے والے کی سزا کا بیان فرمایا, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. جب چوری ثابت ہو جائے تو, یعنی سرقے کی جو تعریف ہے, جب اس پر وہ تعریف صادق آ جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ قطع ید ہوگا, یعنی ہاتھ کو کاٹا جائے گا. بہرحال یہاں تفصیل ہے بہت زیادہ, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں اللہ رب العزت کے حکم پر, وہ ظالمانہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی بھلائی اسی میں مضمر ہے. یاد رکھیے کہ چوروں کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں, قاتلوں کے ساتھ, ڈاکوؤں کے ساتھ ہمدردی جتانا, ان کی پشپناہی کرنا پورے امن عالم کو تباہ کرنے کا مترادف ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بڑی ظالمانہ سزائیں, ظالمانہ سزائیں ظلم وہ نہیں ہے کہ جب اس نے کسی کو قتل کر دیا, جب اس نے کسی کے گھر کو لوٹ لیا, ذرا سی چیز کے لیے کسی کو مار ڈالا, تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ شریعت نے ایسے ظالموں کے لیے سزائیں بھی سخت رکھی ہیں, البتہ اس کے لیے ثبوت چاہیے, اگر وہ ثابت ہو جائیں تو پھر اس صورت میں پھر قاتل کی سزا قتل کرنا ہے, اور جس نے چوری کی ہے اس کا سزا ہاتھ کاٹ ڈالنے ہیں. تو یہ ساری سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں بلکہ پورے عالم پر اگر ہم دیکھیں تو یہ رحم ہے. اگر چند لوگوں کو یہ سزائیں دے دی جائیں تو یقیناً پھر دنیا سے چوری اور دوسری چیزیں ختم ہو جائے. دنیا میں آج اسلامی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تھوڑی بہت اگر کہیں سعودی عرب میں ہے تو ہے, لیکن وہ بھی معمولی درجے کی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے درجے سے وہاں پر نافذ ہیں. کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ جو وہاں, لیکن اس کا بھی اثر یہ ہے کہ دنیا میں جرائم کی تعداد جو ہے سب سے کم جو ہے وہ سعودی عرب میں, ورنہ دنیا میں جرائم کی جو تعداد ہے وہ بے حد و حساب ہے جہاں کہیں بھی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ظالم بچ جاتے ہیں, چور بچ جاتے ہیں, ڈاکو بچ جاتے ہیں, انہیں سزائیں نہیں دی جاتی, نتیجے میں وہ شیر ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو پوچھنے والا کون, ہمیں کون پوچھنے والا ہے, اور وہ پھر اپنے چوریوں میں اور جو جرائم ہیں اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مخلوق خدا تکلیف میں آ جاتی ہے. تو بہرحال جتنی بھی سزائیں ہیں, ہمارا تو ایمان ہے کہ چونکہ ہمیں پیدا کرنے والے اللہ رب العزت ہے, وہ ہماری فطرت کو بھی جانتے ہیں اور ہمارے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے چونکہ پیدا کیا ہے, وہی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قانون کون سے زیادہ بہتر ہے. ایک قانون وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے, تو یقیناً اس قانون پر اگر ہم چلیں گے تو وہی ہمارے لیے عین جو ہے وہ رحمت کا سبب ہوگا. اور ہمارے جو اپنے قوانین ہیں, شریعت نے بعض صورتوں میں ان کی بھی اجازت دی ہے, منع نہیں کیا, لیکن جو قوانین خداوندی ہیں ان کو ظالمانہ کہنا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ اگلی رکوع میں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, یعنی جان کے بدلے جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کے بدلے ناک, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان, وَالسِّنَّ بِالسِّنِ, دانت کے بدلے دانت, وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. یہ سارے کے سارے یعنی بدلے ہیں. جب آدمی کسی کا کان کاٹ دیا تو اس کا بدلے میں جہاں کان کٹے گا, ہاتھ کاٹ دیا ہاتھ کٹے گا, دانت توڑ دیا دانت ٹوٹے گا. یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے احکام ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے ہیں. اور اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھو، بعضهم اولیاء و بعض، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں. اس کی تفصیل چوتھے پارے میں بھی آئی ہے اگرچہ وہ بیان کرنے سے رہ گئی، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. پہلے پارے میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ولن ترضان کل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، کہ یہود و نصارا تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس کے سوا وہ کسی صورت میں راضی نہیں ہو سکتے. اس لیے اور ایک جگہ فرمایا کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ہاں تم لا تحبونہم ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. وہ مسلمان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، اور جتنے صحف ہیں وہ سب کے سب، ان سب پر، جتنے نبی ہیں سب پر، سارے فرشتوں پر مسلمانوں کا ایمان، لیکن ان کا ایمان نہ ہماری کتاب پر ہے نہ ہمارے نبی کا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہم سے محبت کریں اس لیے کہ ہم ان کے نبی سے ہی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو کسی نبی میں فرق کر ہی نہیں سکتے. لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں سے کسی ایک میں ہم فرق نہیں کرتے، سب کو اللہ کی طرف سے برحق جانتے ہیں. اس لیے ہم تو عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، سب ہمارے جو ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن یہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتے، نہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہم سے محبت کرتے، لیکن معاملہ الٹا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تہذیب اپناتے ہیں، ان کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں، اس کی ان پر چلنے میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی تہذیب پر فخر کریں، جو اللہ اور رسول نے قانون بنائے ہیں اس کو اختیار کرنے میں اپنے لیے بہتری سمجھیں. بہرحال یہاں پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کو دلی دوستی ان سے نہ کرو. جہاں تک کاروباری تعلقات ہیں دوسرے ہیں، اس کی تفصیل میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ اس میں تفصیل ہے اور اس میں گنجائش ہے. اسی طریقے سے سورہ مائدہ کا جو آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں دوبارہ آنا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، اور تین خدا کون ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ، ایک خود عیسیٰ علیہ السلام، ایک ان کی والدہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موسیٰ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا بناؤ اور میری ماں کو خدا سمجھو؟ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قال سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس چیز کا مجھے حق نہیں ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اور اگر میں نے کہا تو آپ جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے جی میں ہے وہ آپ کو پتا ہے، لیکن آپ جو چاہتے ہیں وہ اس کا مجھے پتا نہیں. انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہیں. اے اللہ اگر میں نے یہ کہا ہو تو آپ جانتے ہیں. ما قلت لهم الا ما امرتني، میں نے کسی کو یہ بات نہیں کہی مگر وہ کہ جس کا آپ نے حکم دیا، اور وہ کیا تھی؟ ان اعبد اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان کے درمیان جب تک رہا اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی عبادت کی. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھ کو پورا پورا اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ہی نگہبان تھے، آپ ہی کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. وانت علی کل شیء شہید. بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اور آخر میں پھر یہ فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو آپ زبردست طاقتوں کے مالک ہیں، حکیم ہیں، آپ جانتے ہیں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچ بولنے والوں کا سچ کام آئے گا. یعنی دنیا میں ہم نے جو سچ بولا تو ایسا نہیں ہے کہ اور آئے گا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن یہ سچ بولنا کام آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم جنات تجری من تحتی الانہار، جو سچ بولنے والے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا, اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ عظیم کامیابی عطا فرمائے, ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو احکام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں ان پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو چھوٹے ہوں یا بڑے سب کے سب معاف فرما, ہمارے نمازوں کو قبول فرما, روزوں کو قبول فرما, قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما. ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو, دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.